الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مختلف ملفوظات، مختلف دینی باتیں، اصلاحی باتیں، حضرت والا حضرت محی السنہ عارف باللہ حضرت صاحب راہ الحق صاحب حفظہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنائے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں جیسی حالت چاہتا ہوں ویسی حالت ہماری نہیں ہوتی. میں جیسی حالت چاہتا ہوں، یعنی دین کی ترقی کے اعتبار سے، ویسی حالت ہماری نہیں ہوتی. تحریر فرمایا کہ وہ دن ماتم کا ہوگا جس دن آپ یہ سمجھیں گے کہ آج میری حالت میری مرضی کے مطابق ہو گئی. جب یہ سمجھیں گے کہ آج میں بہت اچھے حال پر ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو گیا، وہ دن خوشی کا نہیں بلکہ وہ دن ماتم کا ہوگا. آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اچھے حال پر آ گیا ہوں. کوشش میں لگا رہے، فکر کرتا رہے، اور پھر یہ بھی کہتا رہے کہ نہیں، جیسا حال چاہیے وہ نہیں ہوا. نماز چار چار رکعت پڑھتے ہیں، پھر دعا سکھائی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بے شک میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. چار رکعت پڑھ کر ظلم کیا مطلب؟ اپنے عمل کو ہمیشہ آدمی حقیر سمجھے، معمولی سمجھے، کچھ نہیں کیا. دیکھیے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، شریف انسان، مہمانوں کی پوری خدمت کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں بھائی آپ کا حق ادا نہیں ہوا. جیسا آپ کا اکرام کرنا چاہیے، جیسا آپ کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، وہ نہیں ہم کر پائے. یہ شرافت کی دلیل ہے، یہ آدمی کی عزت کی دلیل ہے کہ آدمی یہ کہے کرنے کے بعد پھر اوکے. کسی مہمان کے یہ کہہ دیا ہم نے آپ کو بہت اچھا کھلایا، اب جاؤ تو بتائیے کیا انجام ہوگا، الٹا معاملہ ہو جائے گا. وہ کہے گا کھانے میں نمک تو آپ نے برابر ڈالا نہیں، اور تعریف کر رہے ہیں اپنی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ. جو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کی خدمت نہیں ہو سکی، آپ کا اکرام نہیں ہو سکا، وہ سامنے سے کہتے ہیں نہیں، آپ نے ماشاء اللہ میرا خیال رکھا، میری خدمت کی، میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا. تو انسان کی شرافت یہی ہے. اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ کی جیسی شان ہونی چاہیے وہ کیسی عبادت کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں پاتا. ہم کیا ہوتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے عبادت آپ کی کرنی چاہیے ویسی ہم نہیں کر پائے. تو جب اللہ کے نبی اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ایسا نہیں کر پائے، تو ہم کیا کہہ سکتے کہ ہم کر پائے؟ تو جس دن انسان یہ کہے کہ آج میں نے بڑا اچھا عمل کر لیا، میری مرضی کے مطابق عمل ہو گیا، سمجھو وہ دن ماتم کا ہے، غم کا ہے، افسوس کا ہے. کبھی یہ آدمی کو خیال نہ ہونا چاہیے. انسان کی معراج ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، فنا کرے، مٹائے، اور اپنے آپ کو کم سے کم درجے میں رکھے. اسی میں اس کی ترقی ہے، اسی میں اس کی معراج ہے. تو فرمایا جیسا چاہتا ہوں ویسی حالت ہماری نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ وہ دن ماتم کا ہوگا، غم کا ہوگا، جس دن آپ یہ سمجھیں گے کہ آج میری حالت میری مرضی کے مطابق ہوتی. مختلف آداب ہمارے حضرت والا صاحب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور اکابر سے بھی وہ باتیں منقول ہیں، اور بڑی عجیب عجیب آداب کی باتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ہمیں انداز بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. جن حضرات کا مزاج بہت لطیف ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، ان کی حس تیز ہوتی ہے، وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کو لکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک ایسی چیز ہے جو واقعی ہم میں بہت اس کا احساس نہیں، حضرت اس کو فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ کھانے کے وقت کسی رنج اور فکر کی بات نہ کریں. جب آدمی کھانا کھائے, چاہے دو میاں بیوی کھا رہے ہوں یا بچوں کے ساتھ کھا رہے ہوں یا کہیں پر جیسے جمع ہوتے ہیں, مہمان وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں آپس میں باتیں ہوتی ہیں. اب عموماً ہماری گفتگو کا موضوع کیا بن جاتا ہے, اے بھائی فلاں شخص کا انتقال ہو گیا, فلاں شخص بہت بیمار ہے, فلاں شخص ہسپتال میں ہے, بیمار ہے. تو کھانے کے وقت ان چیزوں کا تذکرہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. کھانے کے وقت کسی رنج اور فکر کی بات نہ کرے, نہ کسی حادثہ اور غم کی خبر دیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, خبر ہو گئی, فلاں بات ہو گئی, یہ نہیں. اسی طرح گندی چیزیں, پیشاب پاخانہ, قے وغیرہ کی اس طرح کی چیزوں کا بھی ذکر نہ کرے, اس سے کھانے میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے. اب جو لطیف المزاج ہیں, جن کی حس بہت اچھی ہوتی ہے, وہ محسوس کرتے ہیں, ہمیں تو شاید خیال بھی نہ گزرے, لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے. ان کو سن کر طبیعت میں کراہت اور متلی کا رجحان پیدا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ علماء نے تو کھانے کے وقت سلام تک کو منع کیا ہے. کھانا کھا رہے ہوں تو دوسرے کوئی آئے تو اس وقت سلام نہ کرے, اور اگر کر لیا تو یہ بھی لکھا ہے کہ جواب دینا ضروری نہیں ہے. حالانکہ سلام کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے, لیکن کوئی آدمی کھا رہا ہو اس کو سلام کرے تو جواب بھی نہ دے. کیوں؟ فرمایا کہ اچانک جواب دینے میں کہیں لقمہ ہوا کے نالی میں پھنس کر موت کا سبب نہ بن جائے. اسی طرح ایسے مسائل اور علوم کا بھی ذکر نہ چھیڑیں جس میں دماغ کو فکر اور مشغولی ہو. کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ پوچھے جو دقیق ہو, باریک ہو, اور جس کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کچھ سوچنا پڑے. کتنی باتیں بتلا دی اس میں, بتائیے. ایک ہی موقع ہے کھانے کا ادب. کھانے کے ادب میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ سرسری لطیفے ہوں, ہلکے درجے کی خوش مزاجی ہو, تو اس میں کوئی حیرت نہیں, بلکہ یہ مفید بھی ہے اور معین ہضم بھی ہے. تو یہ آداب ہوتے ہیں, ان کا لحاظ کرنا ہوتا ہے. شریعت مطہرہ جہاں نماز, روزے, زکوٰۃ و حج کا نام ہے, وہیں پر آداب معاشرت, آداب معیشت کے بھی نام ہے. مستقل آداب لکھے ہیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کتاب لکھی آداب المعاشرت. بارہ جی چاہا کہ روزانہ اس میں, روزانہ نہیں مطلب کچھ نہ کچھ سنایا جاتا رہے اس میں سے. واقعی بہت سی چیزیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں. مہمانی کے مستقل آداب ہیں, کن چیزوں کا خیال مہمان کو رکھنا چاہیے, کن چیزوں کا خیال میزبان کو رکھنا چاہیے, یہ سب باتیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اب جیسے ابھی ایک واقعہ پیش آیا, ایک صاحب نے کہا میں آ رہا ہوں. میں کہا بہت اچھا, ضرور آئے. اب جو آ رہے تھے وہ ایک ہی آدمی تھے, ان کے ساتھ ایک اور آدمی کا فون آ گیا کہ میں بھی آ رہا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے, گھر میں دو آدمی کے کھانے کا انتظام کیا, وہ ماشاء اللہ پانچ آدمی لے کر آئے. اب ظاہر بات ہے انتظام ایک مستقل چیز ہوتی ہے. کوئی آدمی آ جائے تو پہلے سے اطلاع, بھائی ہم پانچ آ رہے ہیں, ہم چار آ رہے ہیں, کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن انتظام وقت پر کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کہیں مہمان جائے, میں کہیں مہمان جاؤں, میرے ساتھ اگر دو تین ہو تو یہ نہ کہو میں آ رہا ہوں, بھائی میرے ساتھ دو اور آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب سکھلائیں. ایک شخص آئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ میں چار آدمی کو دعوت دینا چاہتا ہوں, نام لے کر کہا, اور چوتھی حضرت عائشہ ہوں گی. تو میں ٹھیک ہے, دعوت منظور فرما لی. راستے میں ایک آدمی ساتھ ہو گیا, ویسے ہی ہو گیا ہوگا حضور کی ملاقات کے لیے. وہ چلتے چلتے صاحب خانہ جس کے یہاں دعوت تھی وہاں تک پہنچے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنے اعتبار سے ان کو لے کر آیا ہوں اور یہ میرے ساتھ ہو گئے, اگر آپ اجازت دو تو ان کو اندر داخل کریں, ورنہ کہیں بھائی آپ کی دعوت نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں, بل عظیم تو لو, میں نے ان کو اجازت دی, یہ بھی آ سکتے ہیں, ایک الگ بات ہوگی. تو اس طریقے پر ممکن ہے کر لیا جائے, ورنہ آدمی پہلے ظاہر کر دے بھائی مہمان کون ہیں, کتنے ہیں, تاکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو. خصوصاً رات کو بھی کہیں پہنچنا ہو تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آدمی بتا دے کہ بھائی ہم اتنے آدمی ہیں تاکہ سونے کا انتظام کر لے، اس کی راحت کا انتظام بھی کر لے، یہ ضروری ہے. اسی طرح مہمانی کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر آدمی جا رہا ہو تو اکیلا انہیں مرد ہی مرد جا رہے ہیں یا عورتیں بھی آ رہی ہیں، یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. چونکہ مردوں کا انتظام الگ ہوتا ہے، عورتوں کا الگ ہوتا ہے. اب ایک آدمی کہہ دیں ہم تین آدمی آ رہے ہیں اور تین میں بیوی بھی آ رہی ہے، تو اگر تین مرد ہوتے ہو تین کا انتظام ایک ساتھ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر بیوی ہے تو بیوی کے لیے الگ نظام ہوتا ہے. تو عورتوں کو ذرا سوچنا پڑتا ہے، عورتوں کو بہت خیال کرنا پڑتا ہے، بھائی مردوں کا انتظام الگ کرنا ہے، عورتوں کا الگ کرنا ہے، ہر ایک کا معاملہ ہوتا ہے. تو حضرت نے یہ بھی آداب معاشرت کی ایک بات بتلائی، بہت ہی عجیب ہے، دوبارہ سناتا ہوں تاکہ اس کا استحضار رہے. اور ماشاءاللہ یہ باتیں دور دور تک بھی پہنچتی ہے، وسائل اسباب بن گئے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں بات سنی اس وقت تو یہ ہمیں فائدہ ہوا، تو اس لیے پھر اس مجلس کی برکت سے کسی کو فائدہ ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے کے وقت کسی رنج و فکر کی بات نہ کریں اور نہ کسی حادثہ اور غم کی خبر دیں. اسی طرح پیشاب پاخانہ قے اور ایسی چیز کا ذکر نہ کریں جس سے سن کر طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہو. فرمایا علماء نے تو کھانے کے وقت سلام تک کو منع کیا ہے کہ اچانک جواب دینے میں کہیں لقمہ ہوا کی نالی میں پھنس کر موت کا سبب نہ بن جائے. اسی طرح ایسے مسائل اور علوم کا بھی ذکر نہ چھیڑیں جس میں دماغ کو فکر اور مشغولی ہو. البتہ سرسری لطیف ہے، ہلکے درجے کی خوش مزاجی میں مضائقہ نہیں ہے بلکہ مفید اور معین ہضم ہے. ایسی یہ بھی ضروری نہیں کہ بالکل ہی خاموش رہ کر کھایا جائے، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، بے تکلفی کی بات کی جا سکتی ہے، بالکل خاموش رہنا یہ کوئی آداب طعام میں نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی کوئی کھانے کے وقت میں پوچھ لیتا تھا کوئی مسئلے کی بات، تو فرمایا یہ کھانے کا دسترخوان ہے. یہ ہمیں یاد ہے اب تک کسی نے بات کوئی مسئلے کی اگر کر دی، فرمایا یہ کھانے کا دسترخوان ہے. یعنی ابھی مسئلہ نہ پوچھو، مسئلہ بعد میں پوچھتے رہو. لیکن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بات تو اتنا چھیڑتے ہیں کہ نہ پوچھو، خود کھاتے جا رہے ہیں اور ایک سوال پھینک دیا، اب وہ بیچارہ پریشان جواب دیتا رہا، اس کو کھانے نہیں دے رہے. ارشاد فرمایا حدیث پاک میں وارد ہے کہ صحت کی نعمت مالداری کی نعمت سے افضل ہے. عجیب جملہ ہے، صحت کی نعمت مالداری کی نعمت سے افضل ہے. کوئی آدمی مالدار بنے بہت اچھی بات ہے، نعمت ہے مال کا ہونا، لیکن مال سے زیادہ صحت ہے. آدمی مال کیوں کماتا ہے؟ تاکہ دنیا میں تندرستی کے ساتھ رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی اگر ایسا موقع دیکھے کہ مال کما رہا ہے لیکن صحت بگڑ رہی ہے اس سے، اس کو چاہیے پھر کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرے جس میں صحت بھی رہے اور مال بھی حاصل ہو. مال کے حصول کو منع نہیں کیا، لیکن مال اس طریقے سے حاصل ہونا یا کرنا کہ آدمی کی طبیعت بگڑے، یا جیسے مثلا آدمی اتنا زیادہ کام کر رہا ہے کہ طبیعت بگڑ رہی، یہ بھی منع ہے. اسی لیے تو آٹھ گھنٹے کا ڈیوٹی کا وقت رکھا ہے، آٹھ گھنٹے دس گھنٹے چلو. اب ایک آدمی سولہ گھنٹے کام کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لوں، تھوڑے وقت میں مالدار بن جاؤں، تو ظاہر بات ہے جب یہ تصور آئے گا طبیعت خراب ہو جائے گی، صحت برباد ہوگی. حالانکہ مقصد تو صحت ہے، اپنی صحت باقی رہے گی، آدمی لمبے ٹائم تک زندہ رہے گا، کام کرے گا. تو مالداری سے زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کے کرنے کی. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم پر پوری امت پر رحم فرما ہمارے نیک و صالحین میں شامل فرما نیکی کے اعمال کی توفیق عطا فرما تقوی طہارت سے متصف فرما اپنی معرفت اپنی محبت نصیب فرما اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما ہر خیر کے کرنے کی توفیق عطا فرما ہر شر سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ جتنے اعمال خیر ہوں پوری امت میں اس کو عام اور تام فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما اور جتنے اعمال شر ہیں سب سے پوری امت کی حفاظت فرما تمام طرح کے امراض سے بیماریوں سے بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما تمام دینی کاموں کو اپنے کرم سے قبول فرما اے اللہ مدارس کی مساجد کی مراکز دینیہ کی پوری پوری حفاظت فرما اور عالم میں دین کے پھیلنے کے اسباب پیدا فرما اے اللہ جو بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما جو پریشان حال ہیں پریشان دور فرما اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بال بال مغفرت فرما درجات بلند فرما اے اللہ اور جو زندہ ہیں ان کو نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ اور وقت آخر میں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما آنے والوں کو قبول فرما دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ خیر کی زیادہ زیادہ توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم